بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الألوهية ولم يكن له ولي ينصره من أجل الذل إن لم يذل فيحتاج إلى ناصر وكبره تكبيرا عظمه عظمة تامة أن اتخاذ الولد والشريك والذل وكل ما لا يليق به وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر السورة والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کا اپنے بندوں پر ہمیشہ سے یہ لطف و کرم رہا ہے کہ اس نے اپ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو صحیح غلط کی تمیز کرانے کے لیے، پیغمبروں کو بھیجا، ایک نہیں، دو نہیں، دو چار درجن نہیں، کئی سو نہیں، بلکہ تقریباً 1,00,000 24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا، جب بھی کوئی نبی آیا، جب بھی کوئی رسول آیا، تو جس ہدایت کو لے کر وہ آیا، وہ ہدایت اللہ کی طرف سے اتری، وہ وحی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنے پیغمبروں کے واسطے سے بات کرتا رہا ہے. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب دنیا میں نئی شریعت لے کر، نیا دین لے کر، نئی وحی لے کر، نئی ہدایت لے کر قیامت تک اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ آخری وحی ہے، یہ آخری ہدایت ہے. اب اگر کوئی آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جدیر القدر پیغمبر بھی زندہ ہوتے میرے زمانے میں، میری ہدایت اور میری وحی اور میری شریعت کے دور میں، تو ان کو بھی دونوں جہان کی کامیابی کے لیے میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. اور چونکہ اب یہی ہدایت ہے، یہی کتاب ہدایت ہے، اور اسی کتاب کی تشریح جو ہے ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کی حفاظت کر رکھی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ قیامت تک اس کی حفاظت رہے گی. قرآن کی بھی حفاظت ہوئی، ہو رہی ہے، اور آگے قیامت تک انشاءاللہ ہوگی. اور اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، احادیث شریفہ اور پھر احادیث شریفہ کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم کو اخذ کرنے کے جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، ان سب کی حفاظت انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت برابر ایسی رہے گی جو حق پر قائم ہوگی. اور حق پر قائم ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نظریات وہی ہوں گے جو نظریات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک پہنچائے, ان کے عقائد وہی ہوں گے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے, علوم ان کے پاس وہی ہوں گے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے, تشریحات بھی وہی ہوں گی ان کے پاس جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے, آگے پھر جو صحابہ نے کی ہے. اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, یہ جماعت ہمیشہ رہے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے دور سے اب تک ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بالکل واضح نظر آتا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ رہی اور اب بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. اور یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے کہ آج ہمیں قرآن مجید اسی شکل میں ہمارے پاس محفوظ نظر آتا ہے جس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا تھا. حروف کے اعتبار سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی, ایک جزم ایک تشدید کا بھی فرق نہیں آیا, اور جتنی قراءتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھائی تھی وہ ساری قراءتیں محفوظ رکھی. یہ کارنامہ ہے علماء کرام کا, الگ الگ طبقے ہیں ان کے, ایک طبقے کو محدثین کہا جاتا ہے, دوسرے طبقے کو مفسرین کہا جاتا ہے, تیسرے طبقے کو قراء کہا جاتا ہے, چوتھے طبقے کو حفاظ کہا جاتا ہے. یہ علماء کی برادری ہے جن کا اوڑھنا بچھونا تعلیم و تعلم ہے, اور اللہ تعالی شانہ ہر دور میں انہیں دینے کی اور لینے کی نہ بجھنے والی پیاس عطا فرماتے ہیں. استاد میں دینے کی نہ بجھنے والی پیاس ہوتی ہے اور شاگرد میں لینے کی نہ بجھنے والی پیاس ہوتی ہے. یہ منتخب طبقہ ہے, کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوا, ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوا. قرآن مجید 1400 سال پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. اور اس کا رسم الخط جو ہے وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. بعض زبانوں میں ایک لفظ کو لکھنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں, اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. جیسے اسماعیل کا لفظ ہے اسماعیل, تو تو حمزہ سین یا الف سین میم اور پھر الف اور پھر عین، ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میم کے ساتھ عین کو لگا کر میم کے اوپر کھڑا زبر رکھ دو، یہ بھی ایک طریقہ ہے لکھنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح قرآن مجید لکھا گیا تھا، آج کے یہ جتنے مصاحف ہیں وہ اسی طرح لکھے گئے ہیں. بلکہ بعض جگہیں تو ایسی ہیں کہ کوئی کچا پکا آدمی ہو تو اسے اشکال بھی ہوگا، جیسے عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ قال لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے عربی زبان میں، قاف الف اور لام، اس کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہاں کھڑا زبر سے کام نہیں ہوتا، قال بس ایک ہی طریقہ ہے، قاف الف اور لام. تو قرآن میں ایک جگہ پر قال جو ہے وہ قاف اور لام سے لکھا گیا ہے صرف، اور کھڑا زبر استعمال کیا گیا ہے. تو بغیر اعراب کے اگر کوئی دیکھے گا تو اس میں قل کا بھی احتمال ہے، لیکن 1400 سال میں کسی نے اس کی تصحیح نہیں کی، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی تصحیح کرنے جائیں گے تو یہ اللہ کے کلام کی تغلیط ہو جائے گی، اسی طرح محفوظ رکھا. بڑے بڑے نحوی آئے، بڑے بڑے صرفی آئے، بڑے بڑے محدثین آئے، بڑے بڑے مفسرین آئے، بڑے بڑے علامہ آئے، کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جس حالت میں چھوڑا ہے بس یہ اسی حالت میں رہے گا. الفاظ کی حفاظت کی، رسم الخط کی حفاظت کی، اور آگے ان حروف کے مخارج کی حفاظت کی، پروننسیشن کی حفاظت کی. اور جہاں تک کیفیات کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کی کیفیت میں اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے کی کیفیت میں ضرور فرق ہوگا. دونوں کا مرتبہ بہت اونچا ہے مگر دونوں میں فرق ہے. تو جب ان دونوں کے پڑھنے کی کیفیت میں فرق ہوگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کی کیفیت اور ہمارے زمانے کے کسی قاری صاحب کی پڑھنے کی کیفیت میں تو بہت فرق ہوگا، زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق. لیکن حیرت ہوگی آپ کو کہ 1400 سال میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس لمحے میں دنیا میں ایسا کوئی قاری یا ایسے قرا نہ رہے ہوں جو قرآن مجید کو اسی پروننسیشن اور انہی مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھ سکتے تھے جن مخارج اور صفات کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. ایگزیکٹلی سیم. فن قرات کے اعتبار سے، قرات کا جو سائنس ہے، سائنس آف قرات، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ اگر اس میں فرق آتا تو قرآن مجید کی حفاظت میں فرق آ جاتا. اس لیے ہر دور میں ایسے قرآن رہے کہ جنہوں نے قرآن بعینہ ہی اسی طرح پڑھا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر امت تک پہنچایا تھا. مد ہے، ادغام ہے، اخفاء ہے، مخارج ہے، صفات ہے، جو کچھ بھی، اس میں بھی فرق نہیں آیا. اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کو پوری دنیا میں ایسے قراء ملیں گے جو اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لہجے میں فرق ہوگا, کیفیت میں فرق ہوگا, خلوص میں فرق ہوگا, حزن میں, درد میں فرق ہوگا, اثر میں فرق ہوگا, یہ الگ بات ہے. تشریح, قرآن مجید کی تشریح, یہ تو بہت وسیع میدان ہے. قرآن مجید کی تشریح, جو تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے وہی تشریح آج تک موجود. اللہ اکبر, وہی تفسیر, وہی تشریح آج تک موجود. اور ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہی کہ جو صحیح اور غلط میں فوراً تمیز کر کے اس کا رد کرتے ہیں. خیرات میں بھی ایسے قرا ہے کہ فوراً کہیں گے کہ بھئی یہ بناوٹی قاری ہے, لہجہ تو اس کا بہت اچھا ہے مگر یہ قاری واری نہیں ہے. تشریح فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ یہ غلط تشریح ہے, یہ غلط تفسیر ہے. آج تک ایسا ہے, آج تک. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ مدارس میں یہی کام کیا جاتا ہے. بعض دفعہ مدارس کا جو یہ شعبہ ہے یہ پروپاگنڈا کی وجہ سے لوگوں کو ایک جزو معطل نظر آتا ہے کہ کیا کام ہے اس کا, اتنے بڑے بڑے مدارس کا کیا کام ہے. یہ جو کارنامہ میں بیان کر رہا ہوں اور جسے آپ سب بڑے رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور بڑے شوق سے سن رہے ہیں, یہ کارنامہ ان مدارس میں انجام پایا ہے. حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ میں سے اکثروں نے دیکھا ہوگا, ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم, علامہ جبل علم, انہوں نے ایک بہت اچھی بات بیان فرمائی. ایک آواز میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے, جب بھی کوئی موومنٹ چلتا ہے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال اس میں بگاڑا جاتا ہے. کسی جگہ کوئی عالم اٹھا, اس عالم نے کوئی تحریک اٹھائی, اصلاحی تحریک, دعوتی تحریک, جو بھی تحریک ہو اٹھائی, اور اس کے ساتھ 8-10 اور علماء ہو گئے, اور اس کے ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی جماعت ہو گئی, اور وہ تحریک چلی اور اس کا فائدہ عام ہوا, عام ہوا, اور چلتے چلتے وہ شہری نہیں رہی, پھر ملکی ہو گئی, ملکی نہیں پھر وہ عالمی ہو گئی, کبھی علاقائی رہتی ہے کبھی عالمی ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھو, کوئی تحریک آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جو آگے جا کر کے بگڑی نہ ہو. بگڑتی ہے پھر اس پر فتوے لگتے ہیں اور پھر وہ تحریک بند ہو جاتی ہے, اور اگر چلتی ہے تو پھر وہ فرق باطلہ میں شمار ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے. حضرت نے فرمایا سوائے ایک تحریک کے, اور وہ ہے مدرسوں کی تحریک. یہ تحریک اصحاب صفا سے چلی تھی, آج تک اس تحریک کے بارے میں کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ مدرسے اب بگڑ گئے ہیں, مدرسوں میں خرابی آ گئی ہے. دیکھو کوالٹی, کوانٹیٹی, ان سب میں تنزلی آئے گی, لیکن جو اصل چیز ہے کہ بھئی ان کے نظریات میں اب تبدیلی آ گئی ہے. دارالعلوم دیوبند پہلے تو ٹھیک تھا, اب جو ہے 125 سال ہو گئے اور اب نظریات میں کچھ فرق آنے لگا ہے. دابھیل کو 125 سال ہو گئے, اب نظریات میں کچھ فرق آنے لگا ہے, کچھ عقائد میں تبدیلی آنے لگی ہے, اب کچھ آیات کی تفسیر یہ الٹی سیدھی کرنے لگے ہیں نا. کوئی آپ کو ایک مدرسہ ایسا نظر نہیں آئے گا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے,
کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ واحد تحریک ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی بڑے سے بڑے آدمی کو کوشچن کر سکتا ہے. باقی ہر جگہ پر حضرت نے فرمایا, بڑوں نے کہا, بڑوں سے سنا ہے, ہمارے حضرت نے کہا ہے. کہ یہاں حضرت وزرت کی بات نہیں چلتی. دار العلوم دیوبند کی مسند حدیث پر بیٹھ کر کے اگر کوئی بات کرے گا حدیث کے بارے میں, تفسیر کے بارے میں, اور طالب علم کو وہ بات صحیح نہیں لگے گی تو وہ فوراً ہاتھ اٹھائے گا کہ حضرت اس پر اشکال ہے, اس پر یہ سوال قائم ہوتا ہے, آپ اس کا جواب دیجیے, اور مدلل کر کے جواب دینا پڑے گا. میرا خیال یہ ہے یا میرے حضرت نے یہ کہا ہے, وہ وہاں نہیں چلتا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہی ایک تحریک ہے کہ جہاں علم کی ہر وقت تنقیح ہوتی رہتی ہے. وہ بیان کرنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جتنے بھی عقیدت مند ہیں ان کو بھی اگر علم کی روشنی میں میری بات پر اشکال پیدا ہوگا تو حضرت نے فرمایا کر کے خاموش نہیں رہیں گے, یہ پوچھیں گے, چٹھی بھیجیں گے, اور مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ جو علماء کرام کی جماعت ہے, ان کے ذریعے اللہ نے اس علم کی حفاظت کی, اس قرآن کی حفاظت کی, حدیثوں کی حفاظت کی. بھائی قرآن مجید تو ہمارے سامنے الحمد سے لے کر والناس تک, اگر کوئی آیت کو گھڑ کر اس میں داخل کرتا ہے تو علماء کی بھی ضرورت نہیں, حفاظ بھی کہہ دیں گے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. لیکن احادیث شریفہ کی حفاظت تو بہت مشکل, لاکھوں حدیثیں, لاکھوں حدیثوں میں اگر کوئی ایک آدھ حدیث گھسا دے, اور پھر حدیثوں کے حفاظ نہیں ہے ہر دور میں کہ بھئی یہ 1000 بخاری شریف کے حفاظ ہیں یا 2000 مسلم شریف کے حفاظ ہیں اور تواتر کے ساتھ رہے ہیں, نہیں, وہ کوئی بھی گھسا سکتا ہے, کسی بھی جگہ پر کوئی حدیث گھسا سکتا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. لیکن آپ حضرات کا چونکہ علم حدیث کے ساتھ شغف نہیں رہتا, علماء سے آپ پوچھیے کہ آئے دن اس میں بحث رہتی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے, یہ حدیث کہیں نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے. علماء تحقیق کر کے فوراً کہہ دیتے کہ یہ حدیث نہیں, یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے, یہ فلاں بزرگ کی بات ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اور جو حدیثیں ہیں پھر ان کے درجے ہیں, اور ہر دور میں, ہمارے دور میں بھی ایسے جید علماء موجود ہیں فن حدیث سے شغف رکھنے والے, جو ہر ہر حدیث کا درجہ آپ کو بتلا دیتے ہیں, اور دیر نہیں لگتی, آپ ان کو فون کرو, وہ فوراً بہت بہت تو کہیں گے کہ کل میں آپ کو اطلاع کروں گا. کوئی بھی حدیث آپ بھیجو, وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس حدیث کے بارے میں مجھے معلوم نہیں. تو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن بھی محفوظ, اور احادیث شریفہ کا ذخیرہ بھی محفوظ, صحیح حدیثیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ دوسری چیزیں, دونوں میں بالکل فرق نہیں, یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے, یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے, یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے, اور اگر حضور کا ارشاد ہے تو کس درجے کا ہے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں وہ سند کے ساتھ پہنچی ہے, چین کے ساتھ پہنچی ہے, ایک بھی ارشاد ایسا نہیں ہے جو سند کے بغیر پہنچا ہو. اور یہ سند جو ہے, سند یہ کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں آئے ان میں سے کسی بھی امت میں سند کا اہتمام نہیں رہا, یہ اس امت کی خصوصیت ہے, صرف اس امت کی خصوصیت ہے. یہ ہمارے استاد نے ہم سے بیان کیا, ان سے ان کے فلاں استاد نے بیان کیا نام کے ساتھ, ان سے فلاں نے بیان کیا, ان سے فلاں نے بیان کیا, ان سے فلاں نے بیان کیا, ان سے فلاں نے بیان کیا. اب ہزاروں لاکھوں سندیں ہیں, اور ہزاروں لاکھوں سندیں ہیں تو الگ الگ نام, مجھ سے انہوں نے بیان کیا, ان سے انہوں نے بیان کیا, ان سے انہوں نے بیان کیا, ان سے انہوں نے بیان کیا. دوسری سند, مجھ سے انہوں نے بیان کیا, ان سے انہوں نے بیان کیا, ان سے انہوں نے بیان کیا, ان سے انہوں نے بیان کیا. تیسری, مجھ سے انہوں نے بیان کیا, ان سے انہوں نے بیان کیا, ان سے انہوں نے بیان کیا, ان سے انہوں نے بیان کیا. یعنی کتنے لوگ آتے ہیں بیچ میں, حدیث کی حفاظت کے لیے علماء کرام نے اتنی محنت کی ہے کہ آج بھی یہ سند میں اور چین آف نریشن میں جتنے واسطے آتے ہیں ان میں سے ہر واسطے کے بارے میں پوری پوری معلومات ہے کہ یہ آدمی کون تھا اور کیسا تھا, ایک ایک شخص کے بارے میں. اس لیے کہ بات پکی ہے یا کمزور ہے اس کا فیصلہ کس سے ہوتا ہے؟ بیان کرنے والے سے. تو بحث ہوتی ہے کہ بھئی جن سے انہوں نے لیا ہے وہ تو پکے تھے, پھر جن سے انہوں نے لیا ہے وہ بھی پکے تھے, جن سے انہوں نے لیا ہے وہ بھی پکے تھے, مگر وہ کچے تھے. وہ کچے تھے تو حدیث کچی ہو گئی, اعتبار نہیں ہے. علماء کرم کا بڑا کارنامہ ہے میرے بھائیوں, اور اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں اس کام کے لیے منتخب کیا تھا, اس کے پیچھے پڑ گئے تھے. ایک ہی شوق اور ذوق ان کا. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی کو کتابوں کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور حدیثوں کے ساتھ اتنا شغف تھا, اتنا شغف تھا, اتنا شغف تھا کہ وہ ان کی بیوی یہ کہتی تھی کہ اگر میرے شوہر کو کتابوں کے ساتھ شغف نہ ہوتا اور اس کی جگہ پر یہ اور تین بیویوں کو گھر میں لے آتے تو مجھے اتنی تکلیف شاید نہ ہوتی. تین بیویاں, تین سوکنیں ہوتی ہیں تو توجہ بڑھ جاتی نا, 25% یہاں, 25% یہاں, 25% یہاں, 25% یہاں. تین دوسری بیویاں کر لیتے تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ان کتابوں کی وجہ سے مجھے ہوتی. یعنی بیویوں میں وہ دلچسپی ان کو نہیں تھی جو دلچسپی ان کو کتابوں میں تھی. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے, لذات الافکار خیر من لذات الابکار. کنواری دوشیزہ لڑکی سے لطف اندوز ہونے میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں غور و فکر کرنے میں ہے. راتوں کو 2-2 بجے تک, 3-3 بجے تک, 4-4 بجے تک جاگتے تھے وہ لوگ, اور ہماری طرح نہیں تھے وہ کہ راتوں کو جاگتے تھے تو دن کو سو جاتے تھے. نہیں, راتوں کو جاگے دن سونے کا نہیں ہوتا, بس قیل الا, صرف قیل الا آدھ پون گھنٹے کا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ پوری پوری رات جاگتے ہیں, صحت کا بھی آپ خیال کیجیے, صحت کا خیال کیجیے. تو امام محمد رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, پوری دنیا, پوری دنیا یہ خیال کر کے رات کو سو جاتی ہے عشاء کی نماز کے بعد کہ اگر ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو ہم امام محمد کے پاس جائیں گے, وہ میرے اوپر بھروسہ کر کے آرام سے سو جاتی ہے دنیا کہ اگر ہمیں مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو کہاں جائیں گے, امام محمد کے پاس. اگر محمد بھی سو گیا تو دنیا کو مسئلہ کون بتائے گا؟ محمد اگر سو گیا تو دن ضائع ہو جائے گا. یہ میرے بھائیو جو عجیب و غریب طریقے سے بہت اعلیٰ درجے کی قربانیاں, محیر العقول قربانیاں میں کہوں گا, محیر العقول قربانیاں دے کر کے اس علم کی حفاظت ہوئی ہے, یہ من جانب اللہ ہوئی ہے. انسان ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا. اللہ تعالی شانہ ہمیں علم کی قدر بھی نصیب کرے, علماء کی قدر بھی نصیب کرے. اس لیے بھائی میں ایک بات, آج کل یہ تو میرا موضوع رہا ہے بالکل جوانی سے, بعض موضوع میرے ایسے ہیں, میں میرے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ کبھی کبھی میری 1990s کی تقریر بھی سنو اگر کہیں مل جاوے تو, اور ابھی بھی سنو تو آپ کو متن ایک ہی نظر آئے گا. یہ جوانی سے میرا ایسا ذہن اللہ نے بنایا ہے. بعض موضوع تو شروع سے میں علم, اس لیے کہ علم صحیح تو دین صحیح, علم صحیح تو دین صحیح, اور علم غلط تو دین غلط, علم ناقص تو دین ناقص, علم کامل تو دین کامل. پورا مدار علم پر ہے. جہاں جہاں آفتیں آتی ہیں وہ علماء سے کٹنے کی وجہ سے آتی ہے, علماء سے جہاں جو فرد کٹا, جو جماعت کٹی, علماء سے جو تحریک کٹی, علماء سے جو ادارہ کٹا, بس وہاں آفت آئی. اور جو علماء کے سامنے جھکے, علماء کے تابع رہے, آمننا وصدقنا, اللہ نے ان کو گمراہی سے بچا لیا. اس لیے ہر شخص یہاں سے یہ جذبہ لے کر جائے کہ میں انشاءاللہ علم حاصل کروں گا. بچوں کو آپ مدارس میں بھیج دیتے ہیں, یہ بھی اللہ کی بڑی توفیق ہے, اور ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہمیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے, علم کی خدمت کا موقع ملتا ہے. مگر ہر شخص طالب علم رہے, ہر شخص اپنی کیپیسٹی میں طالب علم رہے, ہر شخص علم حاصل کرے, ہفتے میں ایک مرتبہ کرے, روزانہ کرے, مہینے میں ایک دفعہ کرے, کتابیں پڑھ کے کرے, علماء کی سرپرستی میں, علماء کے درس میں بیٹھ کر کرے, علماء کے بیانات سن کر کرے. علم بھی بڑھے اور عمل بھی بڑھے, علم بھی بڑھے عمل بھی بڑھے. یہ جو ہمارے اسلاف ہیں, وہ پوری دنیا میں معزز تھے اور معزز رہے مرنے کے بعد بھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین معزز تھے اور آج تک معزز رہے, اور انشاءاللہ قیامت تک معزز رہیں گے, آخرت میں بھی معزز رہیں گے. اس کے بعد ائمہ فقہا, ائمہ محدثین, ائمہ مفسرین, اولیاء اعظام, خدام دین. کیوں بھائی, کیوں معزز رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس علم سے جوڑے رکھا, اور علم کا سر چشمہ قرآن ہے, قرآن مجید. اس سر چشمہ قرآن مجید ہے, قرآن مجید کی تشریح احادیث شریفہ ہے, پھر قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے فقہ کے ذریعے آگے اور مسائل کا استنباط ہوتا ہے, اور پھر علوم نکلتے چلے گئے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. مسلمان, مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان, مسلمان مسلمان, یہ اصل میں مسلمان ہے, مسلمز. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمز ہو کر, مسلمز رہ کر کے وہ زمانے میں معزز تھے, زمانے میں عزت والے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمز تھے, مسلمز تھے. اور مسلمز کس کو کہتے ہیں؟ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, جو اپنی ول کو اللہ کی ول کے سامنے سبمٹ کر دے, اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سامنے قربان کر دے کہ میری کوئی چاہت نہیں, جو آپ فرما دے, اس کو مسلمہ کہتے ہیں. اور اپنی چاہت کو جب اللہ کی چاہت کے سامنے قربان کر دیتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ حامل قرآن ہو جاتا ہے, وہ صاحب قرآن ہو جاتا ہے. یعنی قرآن میں جو کچھ ہے اس کے سامنے میری چاہت. اللہ جل جلالہ عام منوادو, براہ راست تو ہمیں کچھ کہنے کے لیے نہیں آئیں گے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو صاحب قرآن جو ہے وہ ہے مسلم, صاحب قرآن جس کا قرآن سے تعلق ہو جاتا ہے. اور یہ قرآن کا پھر جو تعلق ہے وہ مختلف درجے ہیں, کوئی عالم بھی ہوگا, مفتی بھی ہوگا, حافظ بھی ہوگا, قاری بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہوگا, کوئی حافظ نہیں ہوگا باقی سب کچھ ہوگا, کوئی عام مسلمان ہوگا اور قرآن کا اتنا علم کسی عالم سے سیکھ لے گا جتنے علم کی اس کو اپنی زندگی میں ضرورت ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے. یہ بھی صاحب قرآن ہے, یہ بھی صاحب قرآن ہے. یا مسلمہ سے مراد صاحب قرآن ہے جس نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیا ہے. اس لیے کہ دوسرے مصرے میں کیا ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر, ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تاریک قرآن کے مقابلے میں مسلمان بلائے ہیں, وزن شہری کی وجہ سے مسلمان وہاں لے آئے, مگر مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو صاحب قرآن ہے, جو قرآن کو پڑھتا ہے, قرآن کو سمجھتا ہے اور قرآن کے سارے حقوق کو ادا کرتا ہے. اگر کوئی صاحب قرآن انفرادی حیثیت سے ہوگا تو اسے انفرادی کامیابی ملے گی, اور اگر کوئی اور کوئی جماعت صاحب قرآن ہو جاتی ہے, اصحاب قرآن ہو جاتی ہے بحیثیت جماعت کی, تو ان کو بحیثیت جماعت کے کامیابی ملے گی, اور پوری امت بحیثیت امت کے اگر اصحاب قرآن ہو جائے تو ان کو بحیثیت امت کے کامیابی ملے گی. بس کامیابی کا راستہ یہی ہے. ہم لوگ تاریک قرآن ہو گئے, تاریک چھوڑنے والا, تاریک قرآن, قرآن کو چھوڑنے والے ہم ہو گئے, اور چونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے ذلیل ہو گئے, خار ہو گئے. ہم نے قرآن کو پڑھتے ہیں, اگر پڑھتے ہیں تو صحت کے ساتھ نہیں پڑھتے, قرآن کو پڑھتے ہی نہیں, اور اگر پڑھتے ہیں تو صحت کے ساتھ نہیں پڑھتے, بلکہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمیں کم سے کم اپنے بارے میں تو کہتا ہوں, اپنے بارے میں, کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو مدرسے میں 4 سال تک ہم نے تجوید پڑھی, قرآت کا پورا کورس مکمل کیا, مگر اس کے بعد 5ویں سال میں, 6ٹھے سال میں فراغت کے بعد اس کی طرف جتنی توجہ ہونی چاہیے تلاوت کرتے ہوئے, نمازوں میں قرآت کرتے ہوئے, وہ توجہ باقی نہیں رہتی, تو پڑھا پڑھایا ہوا بھول جاتے ہیں اور بغیر تجوید کے پڑھ رہے ہیں. میں اپنے بارے میں تو کم سے کم کہہ سکتا ہوں. یعنی ایک تو ہے کہ تجوید پہلے تھی ہی نہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تجوید سے پڑھو. نہیں, تجوید سے پڑھنے والے بھی تجوید کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق. بہت کم قرآن ایسے ہوتے ہیں جو فراغت کے بعد بھی قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی محنت کر کے قرآن مجید کو از اول تا آخر صحت کے ساتھ پڑھتے ہیں, ورنہ بہت سے قرآن ایسے رہ جاتے ہیں جن کو قرآت کے کچھ رکو یاد رہ جاتے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے تو اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن اگر ان سے کہیں کہ بھائی یہاں سے ذرا ایک رکو سناؤ, وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکے گا جیسے پڑھنا چاہیے. قرآن کو پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو تجوید کے بغیر, اور اگر تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں تو سالہ سال گزرتے چلے جاتے ہیں, کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ چلو میں ذرا قرآن کی تصحیح کی کوشش کروں. اور اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے صحت کے ساتھ پڑھتا ہے تو قرآن سمجھنے کی فکر نہیں. میں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی ثالثہ میں آپ آتے ہیں, انگلینڈ میں ثالثہ میں آپ آتے ہیں تو 15 پاروں کا ترجمہ آپ پڑھ لیتے ہیں مختصر تفسیر کے ساتھ, پھر جب رابعہ میں آتے ہیں 4th سال میں آتے ہیں تو اور 15 پاروں کی تفسیر آپ پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ. آپ اگر اسی وقت سے جب آپ ثالثہ میں داخل ہوں اور اسی وقت سے جتنا جتنا قرآن آپ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ, اگر نفل میں تدبر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو کبھی بھی ترجمہ نہیں بھولو گے, اور ہمیشہ دھیان کے ساتھ قرآت نماز میں آپ کی جاری رہے گی. لیکن اس میں بھی یہی ہوتا ہے, اسے کہ قرآن مجید کے تراجم بعض جگہ پر ذرا مشکل ہے, تو اس میں ذہین سے ذہین طلبہ بھی فارغ ہونے کے بعد چونکہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, تو قرآن مجید کا ترجمہ بھی بھول جاتے ہیں. جو مشکل مشکل الفاظ ہوتے ہیں, مشکل ووکیبولریز, وہاں بھول جاتے ہیں, وہ مشکل تفسیر بھول جاتے ہیں. یعنی قرآن مجید سے جو لگاؤ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد مزے لے لے کر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے, مزے لے لے کر ہم سورۃ الفیل کو پڑھتے ہیں نا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک سرسری گزر. اور ہمارے اسلاف کا کیا حال تھا, قرآن پڑھتے بھی تھے, تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے, سمجھتے بھی تھے, اور ایسا لگاؤ ایسا لگاؤ ایسا لگاؤ کہ ایک رات میں ایک قرآن پورا پڑھ جاتے تھے، مگر لگاو ایسا تھا، مزہ اتنا آتا تھا کہ وہ بور نہیں ہوتے تھے۔ دوسرے دن پھر پورا قرآن، تیسرے دن پھر پورا قرآن، چوتھے دن پھر پورا قرآن، پانچویں دن پھر پورا قرآن، چھٹے دن پھر پورا قرآن۔ ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے 20-20 سال تک، بعضوں نے 30-30 سال تک، بعضوں نے 40-40 سال تک، بعضوں نے 60-60 سال تک پورا قرآن مجید روزانہ رات کو تہجد میں پڑھا، 20 سال تک بلا ناگا، 30 سال تک بلا ناگا، 40 سال تک بلا ناگا، 60 سال تک بلا ناگا۔ ابوبکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی، جدیر القدر محدث، 60 سال تک بلا ناگا قرآن مجید روزانہ مکمل کیا تہجد کی نماز میں۔ نماز سے بھی بہت زیادہ شغف اور قرآن سے بھی بہت زیادہ شغف۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی، یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 20 سال تک بلا ناغا انہوں نے روزانہ قرآن مجید کو تہجد کی نماز میں پڑھا۔ اور ہمارا چونکہ اس لائن والا تعلق نہیں ہے نا قرآن سے، روحانیت والا، اللہ سے تعلق والا، اس لیے وقت میں برکت بھی ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کر کے نیت کرتے کہ بھئی چلو رات کو پورا قرآن تو ہم سے نہیں پڑھا جاتا، کم سے کم آج سے نیت کرتے ہیں، حافظ قرآن ہیں ہم، کہ تہجد میں ایک سپارہ تو پڑھیں گے، ہم دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ اگر پوری رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے تو پھر دوسرا تو کوئی کام ان سے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ معراج کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ معراج کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کتنا لمبا سفر ہوا اور کتنی دیر میں ہو گیا؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوا، ایک سیکنڈ۔ سب مانتے ہیں کہ نہیں معراج کو؟ تو معراج معجزہ تھا، اور قیامت تک وارثین انبیاء دنیا میں آئیں گے، انبیاء کے وارث، تو اللہ تعالیٰ شانہ وارثوں کو کرامات عطا فرماتے ہیں۔ جو نبی کو عطا فرمایا تھا وہ وارثوں کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ملتا ہے وراثت میں۔ تو ایک گھنٹے میں، دو گھنٹے میں، تین گھنٹے میں وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، برکت ہوتی ہے ان کے وقت میں۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں جن کا معمول یہ تھا کہ روزانہ دو مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، اور کچھ وہ تھے جن کا معمول تین مرتبہ کا تھا، اور بعض وہ تھے جن کا معمول چار مرتبہ کا تھا، اور ایسے بزرگان دین بھی گزرے ہیں جو صبح شام میں 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے روزانہ، 8 مرتبہ۔ یہ کرامت تھی ان کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں رمضان المبارک میں، ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ روزانہ 3 سپارے پڑھوں گا، 4 سپارے پڑھوں گا، 5 سپارے پڑھوں گا، فجر کے بعد ایک سپارہ پڑھ لیا، ظہر کے بعد دوسرا پڑھ لیا، عصر کے بعد بیٹھ گئے تیسرا چوتھا، اور تھک جاتے ہیں کہ یہ میرا ٹارگٹ کب ختم ہوگا۔ ایسا اگر ان کا بھی معاملہ ہوتا تو 60 سال تک کیسے روزانہ پڑھ سکتے، اور روزانہ 8-8 قرآن کیسے پڑھ سکتے؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی ہیں، کسی سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو ذرا زبان بھاری محسوس ہوئی، لکنت جیسی محسوس ہوئی، تو پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہا زبان بھاری ہے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا کہ نہیں تکلیف نہیں، تکلیف تو نہیں، گزشتہ رات معمول سے کچھ زیادہ قرآن پڑھ لیا میں نے، معمول روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا تھا۔ ایک جماعت ہے ایسے حضرات کی، صحابہ اور تابعین اور تبا تابعین کی، جو ایک قرآن روزانہ پڑھتے تھے، ان میں سعید بن جبیر بھی ہے رحمہ اللہ تعالی۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کی چھوٹی عمر میں وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، 40-50 کے درمیان ہوں گے، یعنی جوانی سے ان کا یہ معمول تھا، جوانی میں یہ کرتے تھے۔ تو کہا کہ ذرا زیادہ پڑھ لیا، تو جس کا معمول روزانہ 30 سپارے پڑھنے کا ہو, وہ اگر یہ کہے کہ گزشتہ رات کچھ زیادہ پڑھ لیا تھا تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ 35 سپارے پڑھ لیے ہوں گے, 1 قرآن اور 5 سپارے, 10 سپارے مزید پڑھ لیے ہوں گے, کچھ زیادہ پڑھ لیا. تو پوچھا کہ حضرت زیادہ کتنا پڑھ لیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 75 جز پڑھے میں نے. روزانہ 1 قرآن ختم کرتا تھا, گزشتہ رات 2.5 قرآن ختم کی. اتنی زیادہ عبادت وہی کر سکتا ہے جس کو اس میں لطف آتا ہو, مزہ آتا ہو, اس میں منہمک ہو جاتا ہو. دیکھو اگر کوئی قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو قرآن سے محبت ہے, اور جب قرآن سے محبت ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اسے اللہ سے محبت ہے. علامت حب اللہ حب القرآن. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے. اب میرے بھائیو, ہم سب اس معیار پر اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے. جتنی قرآن سے محبت اتنی اللہ سے محبت. اگر قرآن سے محبت ہماری زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتی, اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے بھی ہمیں محبت نہیں ہے. قرآن پڑھنا ہمیں بھاری لگتا ہے, پڑھتے ہیں تو بس سرسری پڑھ لیتے ہیں, تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. قرآن سے شغف ہو, احادیث سے شغف ہو, اس کا مطلب ہے کہ دل میں کس کی محبت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا, یہی فائدہ کافی ہے کہ یہ ہمارے خالق کا کلام ہے. مدارس میں احادیث شریفہ پڑھنے کی غرض اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا مقصد ہے, حدیثوں کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. یہ فائدہ ہے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیثوں کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو یہی ایک فائدہ کافی ہے, اور یہی ایک غرض کافی ہے کہ یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے. تو یہ ہمارے خالق کا کلام, ہمارے محسن کا کلام, ہمارے منعم کا کلام, ہمارے محبوب کا کلام. اللہ ہمارے محبوب ہے. یہ دل میں اتر جائے, اس کے الفاظ بھی اتر جائیں, اس کے معنی بھی اتر جائیں, اور اس کا جو تقاضا ہے وہ بھی اتر جائے. نظریات قرآن والے دل میں اتر جاوے, عقائد قرآن والے دل میں اتر جاوے, رضائل نکل جاوے, خصائل فضائل سے دل آراستہ ہو جائے, وہ دل کتنا مضبوط ہو جاتا ہے, وہ دل کتنا قیمتی ہو جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ قید ہو گئے, کچھ دنوں کے بعد لوگ ملنے کے لیے گئے, شاگرد ملنے کے لیے گئے, تعلق والے ملنے کے لیے گئے. تو ایک جب کچھ وقت گزر جاتا ہے جیل میں تو حالت وہاں خراب ہو جاتی ہے, چہرہ پھر تر و تازہ نہیں رہتا. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کا چہرہ بالکل تر و تازہ, تو پوچھا کہ حضرت جیل میں آنے کے بعد بھی آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے باہر. تو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جنت تو قرآن ہے, ہماری جنت تو قرآن ہے, اور یہ ہماری جنت جو ہے یہ ہمارے دل میں رہتی ہے. تو جس کی جنت جس کے ساتھ رہتی ہو, وہ جیل میں رہے تو بھی خوش اور تر و تازہ رہے گا, اور گھر رہے تو بھی خوش اور تر و تازہ رہے گا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہے, اور شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت مغل سلطنت کی بادشاہت تھی, تو شہزادے ہیں اور بڑے بڑے وزراء ہیں, سب مالدار. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم بڑے مالدار ہو اور بڑے بڑے خزانے والے لوگ ہو, تم سب کے خزانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر لیا جائے. تو شاہ ولی اللہ ایک سینہ رکھتا ہے اور اس کے سینے میں ایک دل ہے, اور اس دل میں وہ ایک دولت رکھتا ہے. وہ دولت اتنی قیمتی ہے کہ تمہارے سارے خزانے اس کا مقابلہ نہ کر سکے. یہ کیا ہے؟ یہی الفاظ قرآن, معنی قرآن, اور پھر معنی قرآن کے بعد دل پر محنت کر کے وہ قرآن کو دل میں اتارا. قرآن جن اخلاق کو سکھاتا ہے وہ اخلاق کو دل میں اتارا. ہمیں بھی میرے بھائیوں یہاں سے یہی جذبہ لے کر جانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے اس کلام سے وابستہ کرنا ہے، لگاؤ پیدا کرنا ہے. اور دیکھو یہ لگاؤ پیدا ہوگا، لگاؤ پیدا کرنے سے. ایک بزرگ سے غالباً حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، تو شعر تو مجھے یاد نہیں رہا لیکن اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دل لگتا نہیں، اللہ میں دل لگتا نہیں، قرآن میں دل لگتا نہیں. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دل لگا نہیں کرتا، دل کو لگانا پڑتا ہے. دل لگتا نہیں، ایسے ہی تھوڑا دل لگتا ہے، دل کو لگانا پڑتا ہے. تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کرو، تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کرو، علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع کرو، ان کی سرپرستی میں قرآن مجید کی تفاسیر میں سے جو وہ آپ کو، آپ کے جو آپ کو پہچانتا ہو جو عالم، وہ آپ کو کہے کہ یہ تفسیر آپ کے لیے ٹھیک ہے، اسے پڑھنا شروع کرو. اور حضرات علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے، مسجد کے منتظمین حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں میں دروس قرآن کا سلسلہ شروع کرو، دروس قرآن. اور اگر کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے درس قرآن کرنے کی، تو کم سے کم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن کی تعلیم ہو جائے کرے ہفتے میں ایک مرتبہ. بس امام صاحب جو ہیں یا وہاں کوئی عالم ہو جو اس میں سے پڑھے، ترجمہ کرے اور پڑھ کر کے نیچے کی تشریح سنا دیا کرے، سمجھا دیا کرے، واز بل کتاب ہو جائے. ہر ہر مسجد میں، ہر ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے، قرآن سے ہمارا لگاؤ پیدا ہو، ہم قرآن کو پڑھیں بھی، قرآن کو سمجھیں بھی، اور قرآنی تعلیمات پر عمل بھی کریں. جو جتنا عمل ہو رہا ہے ہو رہا ہے، اور جو نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کبھی فکر ہی نہیں کرتے کہ میری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے، مجھے اس کو لانی ہے، میری زندگی میں یہ بری چیز ہے اسے نکالنی ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. جو دیندار طبقہ ہے اس کی زندگی میں جتنا دین آ گیا ہے بس وہ چل رہا ہے، اور جتنا حصہ نہیں ہے اس کے بارے میں کبھی فکر نہیں کرتا. واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں تو کبھی ایسا خیال نہیں آتا کہ یار یہ چیز میری زندگی میں نہیں ہے جو آج کہی گئی ہے، چلو میری زندگی میں اس کو لانا چاہیے. زندگی میں غیبت ہے، نہیں ہونی چاہیے. غیبت پر ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہم سنیں گے، لیکن وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ نہیں کریں گے اور نیت نہیں کریں گے کہ اب سے میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا. جتنی چیزیں آ گئیں آ گئیں، نہیں آئی وہ نہیں. قرآن کے ساتھ میرے بھائیوں لگاؤ ہمارا ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کوفہ میں ہیں، اور کوفہ میں علماء کا آپس میں اختلاف ہو گیا قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اس آیت کے بارے میں دو رائے ہو گئی، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کو دل میں تسلی نہیں ہوئی اور اطمینان نہیں ہوا کہ اس میں کون سی رائے زیادہ راجے ہے یا صحیح ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ استاد محترم اور قرآن مجید کی تفسیر کا امام ابن عباس رحمہم اللہ تعالی ابھی موجود ہے، رضی اللہ تعالی عنہما ابھی موجود ہے، مگر کوفہ میں نہیں بصرہ میں ہے، اور بصرہ تقریباً 277 میل کے فاصلے پر ہے. کوفہ سے بصرہ تقریباً 277 مائلز ہے. سفر کرنے کے لیے 5 سے 6 دن چاہیے اس زمانے کے اعتبار سے اونٹ یا گھوڑے پر. تو ایسا نہیں سوچا کہ جب حضرت سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لیں گے، نا، فوراً روانہ ہو گئے اس ایک آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے. یعنی 5-6 دن جانے کے، 5-6 دن آنے کے. امام مسروق رحمہ اللہ تعالی، امام مسروق رحمہ اللہ کوفہ میں ہیں اب بھی، اور ایک آیت کے بارے میں اشکال پیدا ہو گیا، اشکال پیدا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کسی نے ان کو کہا کہ اس کا جواب فنا عالم دے سکے گا، مگر وہ بصرہ میں ہے. یہ فوراً نکل پڑے، گھر میں کہہ کر کے نکل پڑے کہ میں ایک تفسیر ایک آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہتا ہوں. سفر کیا, وہاں پہنچے تو وہاں جا کر کے پتہ چلا کہ وہ تو شام چلے گئے ہیں وہ عالم. تو اب یہ سفر جو تھا 5-6 دن کا, وہ اس سے بھی زیادہ تھا, تقریباً 15 دن کا سفر تھا آگے. تو ایسا نہیں کیا کہ چلو گھر چلے جاتے ہیں واپس, میں تو 5-6 دن کا کہہ کر کے آیا تھا, نہیں آگے اور ان صاحب کے پاس جا کر کے ان سے تفسیر معلوم کی اور پھر واپس لوٹے. حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی, رات کا وقت ہے, مطالعہ کر رہے ہیں اور مطالعہ کرتے کرتے ایک اشکال پیدا ہوا. رات کا وقت اس دور میں جب جنگل بیابان سے گزر کر کے سفر کرنا پڑتا تھا, تو دیوبند میں ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, گنگوہ میں ہے, تقریباً 25-30 کلومیٹر یا میل کا فاصلہ ہے. رات کو مطالعہ کر رہے ہیں سونے سے پہلے اور اشکال پیدا ہوا, اشکال پیدا ہوا تو چل پڑے. کہاں چل پڑے؟ گنگوہ کے لیے. کہ نا یہ مجھے کوشچن یہاں کھڑا ہو گیا ہے, اطمینان نہیں ہے, سیٹسفیکشن نہیں ہے اس آیت کے بارے میں, اس لیے حضرت سے معلوم کرنا چاہیے. تشریف لے گئے وہاں, جب یہ پہنچے ہیں رات کا سفر کر کے اندھیرے میں پیدل پیدل سفر کر کے اکیلے تنے تنہا پہنچے ہیں, لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا. جب یہ پہنچے ہیں تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس وقت وضو فرما رہے تھے تہجد کے لیے. السلام علیکم, آواز سے پہچان لیا کہ مفتی عزیز الرحمن ہے. کہا مفتی جی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت مطالعہ کرتے کرتے قرآن مجید میں ایک جگہ پر اشکال پیدا ہو گیا ہے, اشکال کو حل کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کیا اشکال ہے؟ تو اشکال پیش کیا, وہ صاحب قرآن تھے حضرت گنگوہی, وضو فرماتے فرماتے تقریر فرمائی, اطمینان ہو گیا. بعد میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا جلدی تھی کہ رات اندھیرے میں چل پڑے, کل بھی آیا جا سکتا تھا, دن کو بعد میں بھی آیا جا سکتا تھا, اتنا ارجنٹ گیا تھا. تو کہا حضرت دل میں ان دو آیتوں کے بارے میں تشفی نہیں رہی, تو میں ڈر رہا تھا کہ اس حالت میں کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے, کہ قرآن مجید کی دو آیتوں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے, عدم اطمینان کی حالت میں اللہ کے یہاں نہ پہنچ جاؤں. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھائی مجھ سے کون تفسیر پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ حضرات تفسیر پڑھنے کے لیے تیار ہوں تو میں ایک تفسیر تیار کروں. ہنسی بھی آتی ہے اس سے, کہ تعجب بھی ہوتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے, حیرت بھی ہوتی ہے کہ کون تفسیر پڑھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ اگر آپ پڑھنے کے لیے تیار ہوں تو میں پھر تفسیر لکھوں اور وہ میں تفسیر لکھ کر کے پڑھاؤں. دیکھو نا کتنا شوق کہ تفسیر اگر کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہے تو میں تفسیر لکھوں. تو شاگرد نے پوچھا کہ ذرا پہلے یہ بتلائیے کہ کتنی لمبی ہوگی وہ تفسیر, آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا ہے تو ذہن میں کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 30,000 صفحے, 30,000 pages. تو شاگردوں نے کہا کہ پڑھنے کا شوق تو ہے لیکن اگر 30,000 صفحے کی تفسیر ہوگی تو تفسیر ختم ہونے سے پہلے تو ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ علم کا سمندر ہے, اس کی تشریح کرنے میں 30,000 صفحے میں تو متن ہے, تو اس کو آپ سمجھائیں گے تو کتنی دیر لگے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے, اس کو میں مختصر کر کے لکھتا ہوں اور پھر تم کو پڑھاتا ہوں. جب مختصر کر کے لکھی تو 3,000 صفحے 3,000 pages پر تفسیر طبری لکھی. بس میرے بھائیو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. میں نے سوچا کہ جلالین شریف کا درس دینا اور یہ آخری سورت قرآن مجید کی جو ہے ترجمہ قرآن کی, یہ تو علماء کرام کا کام ہے, یہاں بڑے بڑے ذی استعداد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں یہ میرا منصب بھی نہیں ہے. اور پھر اس میں جو ہے مفید باتیں تو ہوتی ہیں مگر اس کا تعلق زیادہ طالب علموں سے ہوتا ہے, کچھ عوام کے لیے بھی ہوتی ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے, اس جلسے کا تو مقصود ہی ہے اصل میں اس جلسے کہ یہ 16واں جلسہ ہے, تو یہ 16واں نہیں ہے, ختم قرآن تو 1992-93-94 سے ہو رہا ہے جب سے اکیڈمی شروع ہوئی ہے. لیکن یہ اس طریقے سے جو قرآن مجید کا جلسہ شروع ہوا ہے وہ 16 سال سے. اور میرے ذہن میں ایک بات آتی رہتی تھی, وہ یہ تھی کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں جلسوں میں جانے کا، اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ دور دور سے لوگ جاتے ہیں، اور جانا چاہیے۔ بخاری شریف کو جتنی اہمیت آپ حضرات دے رہے ہیں اس میں کمی نہ کیجیے، اہمیت وہی رہی بخاری شریف کی۔ لیکن مجھے یہ خیال آتا تھا کہ بخاری شریف کے جلسوں میں لوگ جتنے ذوق شوق سے جاتے ہیں، ختم قرآن کے جلسوں میں اتنے ذوق شوق سے نہیں جاتے۔ باٹڑی سے لوگ اسلامک دعوی اکیڈمی تک سفر کر کے آئیں گے بخاری شریف کے ختم کے لیے، لیکن جامع مسجد یا مدینہ مسجد میں ختم قرآن ہوگا تو وہ لوگ جو یہاں تک سفر کر کے آتے تھے وہ وہاں نہیں آئیں گے۔ جانے والے جاتے ہیں، ختم بخاری شریف میں بہت بڑا مجمع بھی ہوتا ہے، ختم بخاری شریف کا تذکرہ ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں ختم بخاری ہے، ختم بخاری ہے، ختم بخاری ہے، ختم بخاری ہے، ختم بخاری ہے۔ لیکن ختم قرآن کے معاملے میں مجھے یہ بہت پہلے سے، میری جوانی سے ایسا ہوتا تھا کہ ختم بخاری شریف کا تو حق ہم ادا کر رہے ہیں اور جتنا ہے اتنا ہی رہنا چاہیے ختم بخاری شریف کی عظمت، لیکن ختم قرآن کے بارے میں ذرا کمی ہے ختم قرآن کے سلسلے میں۔ اور عام متن جو ہے ختم بخاری شریف کے ضمن میں ختم قرآن ہو جاتا ہے، گفتگو بھی بخاری شریف پر ہوتی ہے، اس دن ختم قرآن مجید پر نہیں ہوتی، اور آخری تقریر بھی ختم بخاری شریف پر ہوتی ہے، اسی کے بعد دعا بھی ہوتی ہے۔ تو ختم بخاری شریف کے بارے میں بزرگان دین کا تجربہ ہے، اور ہم بڑی قدر کرتے ہیں بزرگان دین کو، مانتے ہیں ان کے تجربے کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو قرآن بھی ختم کرتے ہیں، ختم بخاری بھی کرتے ہیں، اور دعا کی کوشش کرتے ہیں۔ جانا چاہیے، اور اس نیت سے بھی جانا چاہیے کہ انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی۔ لیکن میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ جتنا یقین ختم بخاری شریف کے موقع پر دعا کی قبولیت کا ہے، اتنا قرآن مجید کے ختم پر نہیں۔ عملاً میں دیکھتا تھا کہ کسی کے کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، تو کہ وہ بخاری شریف کے ختم میں جانا چاہیے تاکہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو، لیکن پڑوس کی مسجد میں ختم قرآن ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا، خود قرآن ختم کر کے دعا نہیں کریں گے۔ تو ختم بخاری شریف پر جو دعا کی قبولیت ہے وہ بزرگوں کے تجربے سے ثابت ہے، اور ختم قرآن کے موقع پر جو دعا کی قبولیت ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا کہ جیسے وہاں رجب ہمارے یہاں متعین ہے، تو یہاں ذوالحجہ، محرم، یہ ایک مقرر کر لو، اور اس میں ختم قرآن کا سلسلہ ہو، اور تاکہ ختم قرآن کی ایک مستقل اہمیت ہو۔ اور دونوں میں تھوڑا فرق کرنے کے لیے یہ بھی کیا کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر مدرسے کی طرف سے باقاعدہ اشتہار نہیں چھپتا اور تقسیم نہیں ہوتا، اور ختم قرآن کے موقع پر باقاعدہ پورے ملک میں جہاں جہاں تک ہو سکے اشتہار پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ختم بخاری شریف کے موقع پر صرف باہر کے مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور ختم قرآن کے موقع پر سب حاضرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یعنی تھوڑا فرق کرنے کی کوشش کی، اور ایک مقصد یہ تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا۔ اور حضرت مولانا عبداللہ قابودروی صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت خوش ہوئے اس اقدام سے، اور پھر جو ہے وہ اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جلالین شریف کے ختم کے ضمن میں یا قرآن مجید کے یہ ترجمے کے ختم کے ضمن میں ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کی جائیں کہ یا کوشش کی جائے اس کی، کہ جن سے ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا ہو، مکاتب کی عظمت پیدا ہو، قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، تفسیر اور دروس قرآن کے حلقوں میں بیٹھنے کا جذبہ پیدا ہو، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے دو تین دن سے، تو اس وجہ سے خالی اس ذہن ہو کر کے بیٹھ گئے، اور میں نے کہا کئی فمت تفق جو باتیں ذہن میں آئی وہ میں عرض کر دوں گا۔ تو ہمارے جو اسلاب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شانہ نے جو عظمت عطا فرمائی تھی وہ اس کی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، بس وہ صاحب قرآن تھے، قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن سمجھتے بھی تھے، اس کی خدمت بھی کرتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی آپ دیکھیں فلسطین کا جو حال ہے اور پورے عالم اسلام کا جو حال ہے, تو لوگوں کو دکھ ہے, یقیناً ہر مومن کو دکھ, کس کو دکھ نہیں, غیر مسلموں کو دکھ ہے, تو مسلمانوں کو کیوں دکھ نہیں ہوگا, دکھ ہے, سب کو دکھ ہے. لیکن اس دکھ کے مداوا کے لیے جو علاج تجویز کیے جاتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا زور زیادہ دوسری چیزوں پر ہے, اس پر نہیں ہے کہ امت قرآن سے ہٹ گئی ہے اس وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہے, اور امت قرآن پر اگر آئے گی تو اس مصیبت کا ازالہ ہوگا, اس پر کم. جلوس پر زیادہ توجہ, ڈیمونسٹریشن پر زیادہ توجہ, اسباب اختیار کرنے چاہیے, دنیا دار الاسباب ہے, شرعی حد میں رہ کر کے اللہ تعالی شانہ کو ناراض کیے بغیر جتنے مؤثر اسباب اختیار کیے جائیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ کسی بھی سبب میں روح تب پیدا ہوگی جب اللہ جل جلالہ وعمنوالہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اللہ ہمارے ساتھ تب ہوں گے جب ہم قرآن مجید کو سینے سے لگائیں گے, قرآن مجید کو سینے میں اتاریں گے, قرآن مجید کو ہماری زندگیوں میں لے آئیں گے, ہمارے معاشرے میں قرآن نظر آ رہا ہوگا, ہمارے اخلاق میں قرآن نظر آ رہا ہوگا, ہماری عبادتوں میں قرآن نظر آ رہا ہوگا, ہماری گفتگو میں قرآن نظر آ رہا ہوگا. امت یہ کر کے تو دیکھے, امت یہ کر کے, حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرکزہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسباب کا جہاں تک تعلق ہے تو اسباب میں ہم غیروں سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے, تو اگر ہم غیروں سے مقابلہ کرنے میں اسباب کو دیکھتے رہیں گے, اسباب کہ ان کے پاس اتنے اسباب ہیں تو ہم ان سے زیادہ اسباب جمع کر لیں تو ہم ان پر غالب آ جائیں گے, کہ ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کی محنت دنیا پر ہے لہذا وہ دنیا میں ہمیشہ ہمارے آگے رہیں گے, کا طریقہ ایک ہی ہے ان پر غالب ہونے کا, اور وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں, قرآن سے وابستہ کریں. اس سے کہ جب دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں, قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں, تو پھر اللہ جل جلالہ وعمنوالہ کی نصرت ہمارے ساتھ آ جاتی ہے, اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, تو ایک میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں, تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. اور اللہ کو اپنا بنانے کے لیے یہ قرآن, دین, دین کیا ہے, علم, اور علم حدیث فقہ یہ سب علم, اور یہ ان سب علم کا سر چشمہ کیا ہے, یہ قرآن مجید, قرآن مجید سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے, تو میرے بھائیو اللہ جل جلالہ وعمنوالہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرمائیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالی مسلمانان عالم کی حال پہ رحم فرماوے, پوری دنیا میں ظلم و ستم جہاں کہیں ہو رہا ہے اسے دور فرماوے, جہاں جہاں جو جو پریشان حال ہیں مسلم غیر مسلم, اللہ سب کی پریشانی دور فرماوے, اللہ تعالی سلامتی کو, اللہ تعالی رحمتوں کو, اللہ تعالی برکتوں کو عام فرمائے, اور ان کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ تعالی شانہ ان سب کو شفا عطا فرمائے, سب کو اللہ شفا عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ جو موذی امراض میں مبتلا ہیں ان سے بھی ان کو نجات عطا فرمائے, اور اللہ جل جلالہ وعمنوالہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرمائے, جس کی جو بھی حاجت ہیں اللہ کی رضا کے دائرے میں رہ کر اللہ تعالی ان سب کی حاجتیں پوری فرمائے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم دو چار ہفتوں سے بیمار ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اس مبارک موقع پر ان کے لیے بھی دعا فرمائیں, اور ہمارے گھر میں بھی ہمارے بھائی بہنوں میں تین بھائی بہن بلکہ چار بھائی بہن پانچ بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں, اور دوسرے ہمارے متعلقین میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو بیماریاں ہیں کینسر وغیرہ کی, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. بہت سے لوگوں نے میسج بھی کیے ہیں, تو صرف حضرت مولانا بلال صاحب کا نام لیا ہے, اور ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم ان کے لیے بھی دعا فرمائیں, باقی سبھی کے لیے دعا فرمائیں, نام بہت لمبی فہرست ہے, تو اسی لیے اللہ تعالی شانہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرماوے, دنیاوی و اخروی ساری سعادتیں ہم سب کو اللہ عطا فرماوے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.